إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهدى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم آمين. باب الغنى غنى النفس. وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين إلى آخر الآية.
كوري آية حافظه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون. صدق الله العظيم. قال ابن عوينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. وبه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الغنى غنى النفس. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت اہم مسئلہ مضمون کی طرف متوجہ فرما رہے کہ عام متن پوری دنیا کثرت العرض کو غنا سمجھتے کہ بہت پیسے ہونا بہت چیزیں ہونا یہ ہے مالداری. حقیقت میں اللہ تعالی کے یہاں غنا جو ہے مالداری غنا النفس، آدمی دل سے راضی ہو، اللہ تعالی نے جتنا دیا اس پر خوش ہو، یہ آدمی مالدار ہے. اور جو آدمی جس کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہوں لیکن وہ اور بھی چاہتا ہے، یہ فقیر کا فقیر ہے. باوجود کروڑ پتی لکھ پتی ہونے کے اگر وہ اور بھی چاہتا ہے تو وہ فقیر ہے. اور آدمی جو راضی ہو، تقدیر پر راضی، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو، تو یہ آدمی مالدار غنی آدمی ہے. جوئش پروٹوکالز میں ایک چیز جو انہوں نے لکھا کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ ان کے پاس دنیا کی چیزیں ہوں اور اس سے وہ مالدار ہوں گے، اس سے ان کو راحت ملے گی چیزوں سے. اللہ تعالی نے تقریباً، میرا اندازہ ہے، اسی وقت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ڈالا، اور حضرت کا یہ بہت پیارا ملفوظ ہے، وہ سونے میں لکھنے کے قابل ہے اور دیوار پر لٹکانے کے نہیں، دل میں لٹکانے کے، کہ سامان راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ سامان راحت تمہیں مل جائے تو تمہیں راحت پہنچی، تم مالدار ہو، تم بہت مزے سے رہو گے. اور تقریباً پوری دنیا، مسلم غیر مسلم، سب اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور کوشش کرتے کہ ہمارے پاس کثرت عرض ہو، چیزیں ہو، زیادہ پیسے زیادہ ہو، گاڑیاں زیادہ ہو، عالیشان مکان بلکہ مکانات ہو، دکان اور بلکہ دکانیں ہو، فیکٹریاں ہو، بہت ساری چیزیں، تو میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ ان چیزوں میں کوئی کامیابی نہیں، یہ دھوکہ ہے. اس کو صاف سمجھنے جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سامان راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز ہے، उसकी एक मिसाल देता हूं जिससे इंशाल्लाह बहुत आसानी से आपका दिल मानेगा, दिमाग मानेगा कि साबान राहत बिस्तरा है मसला, कि आदमी के पास बेहतरीन बिस्तरा हो, और आजकल किस्म किस्म के बिस्तरे होते हैं और उसमें घे भी लगे हुए बिस्तरों में, कि ज्यादा नरम कभी करना हो, कभी ज्यादा सख्त करना हो, जरा ऊंचा करना हो, जरा नीचे करना हो, सरहाना जरा ऊंचा हो, पाई पाई पाओ की जगह जरा नीचे हो, ये बहुत किस्म के बिस्तर भी है, तो वो आप मंगा सकते हो, आपके पास पैसे बहुत है, आप बेहतरीन आला से आला बिस्तर आप मंगा सकते हो, लेकिन नींद आप कहीं नहीं खरीद सकते हो, न वो डॉक्टर के इंजेक्शन में है और न वो दवाओं में है, वो कुछ दिन काम करते हैं स्लीपिंग टैबलेट्स एक्सेट्रा, लेकिन फिर वो भी जवाब दे देते हैं, फिर आदमी हॉस्पिटल जाते हैं, फिर पागल खाना में दाखिल होता है, फिर वहां खुदकुशी करता है, तो ये सामान राहत आप मंगा सकते हो बिस्तर, लेकिन राहत नींद वो आप कहीं नहीं खरीद सकते हो। एक बादशाह था जिनको कोई नींद नहीं आ रही थी, परेशान बादशाह है, सब कुछ है उनके पास, उनके फुटपाथ उनके महल के सामने फुटपाथ पे एक फकीर आया और बड़ा उसका साफा अमामा बांधा हुआ था, उसने खोला और उसमें दो रोटियां नान जो मोटी रोटी है वो रखे हुए थे, उसने वो खाया सूखी रोटी और उस पर पानी पिया, उसके बाद उसका अमामा को तकिया बनाया और सिर के नीचे किया, सिर को सिर अमामा को पहुंचने से पहले उसको नींद आ गई और फौरन ऐसी नींद के घर्राता लेता था, तो बादशाह ने कहा अगर एक मिनट की मुझे ऐसे नींद मिले तो ये पूरा मेरा महल और बादशाहत में देने को तैयार हूं। तो ये सामान्य राहत बादशाह के पास सब है लेकिन राहत नहीं। बहुत से ऐसे लोग अभी है, काफी उनके खुतूर भी आते हैं, बहुत मालदार आलीशान मकान दुकान सब कुछ, लेकिन मियां बीवी में झगड़े, आपस के में दिल जुड़े हुए नहीं, और बहुत से लोग गरीब है, बहुत गरीब फकीर है, कुछ भी नहीं, लेकिन मियां बीवी के दिल जुड़े हुए हैं, मोहब्बत है आपस में, उनके पास दुनिया की कोई चीज नहीं लेकिन वो ये दुनिया वालों से लाख दर्जा ज्यादा अफजल है। तो ये है सीखने की चीज और इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहां वजाहत से बयान फरमा रहे ताकि हम सीखें और उसको जाने और इसको दिल का यकीन करें कि अल गिना गिना नफ्स, मालदारी जो है वो दिल की मालदारी है, जाहिरी चीजों की नहीं। आप एक स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन जा रही, फर्स्ट क्लास डब्बा कोच जा रहा है, आपने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है, उसके सामने किस्म किस्म के खाने, रोस्ट है, चिकन है, सब कुछ है, और सब कोल्ड ड्रिंक है, और पंखा है, फैन है, एसी है, सब कुछ बजाहिर बहुत मजे में है। वो कोच आगे चला गया, थर्ड क्लास का डिब्बा आया, उसमें आप देखते कि एक आदमी खड़ा है, कोच जो है पूरा कचा कच भरा हुआ है, बैठने की जगह भी नहीं, आदमी खड़ा है, उसके चारों तरफ उसके कुछ प्लास्टिक पैकेट्स पार्सल्स है, वहां थर्ड क्लास में जो खिड़की खोलती है वो बंद नहीं होती और जो बंद है वो खोलती है, जो पंखा चलता है वो बंद नहीं होता है, जो बंद होता है वो चलता नहीं, और वहां सब भरा हुआ है, पसीना आ रहा है, बदबू आ रही, ऐसे बजाय ये आदमी बहुत परेशान। आपने सोचा मैं तहकीक करूं, आपने तहकीक की तो आपको मालूम हुआ कि जो फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है उसको मौत की सजा हुई, और जिसको मौत की सजा होती है हुकूमत इसके आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है, तो हुकूमत ने कहा आपको क्या चाहिए, उसने ये सब खाना वगैरह मंगवाया और उसको ले जा रहे फांसी देने को। हर मिनट जो गुजरती है, हर स्टेशन जो आता है, अंदर से उसकी परेशानी बढ़ रही, बाहर आउटवर्डली ऐसे दिखता है कि बहुत मजे में है लेकिन अंदर के एतबार से उसकी परेशानी की कोई इंतहा नहीं। जो आदमी थर्ड क्लास में आपने तहकीक की वो उसने पूरा महीना शहर में काम किया, पैसे कमाया, अब घर गांव वापस जा रहा है, बीवी बच्चों के लिए खाने पीने कपड़े तोहफे तहफ खरीदे, वो उसके चारों तरफ है, एक एक स्टेशन जो जाता है, एक एक मिनट जो जाता है, ये खुश होता है कि अभी मैं बीवी बच्चों से मिलूंगा और ये उनको सब में पेश करूंगा, वो खुश होंगे, تو ظاہر سے آدمی کو کبھی دھوکہ میں نہیں پڑنا چاہیے. اور اس وقت بھی ظاہر میں جن کے پاس دنیا بہت ایسے دکھتا ہے دکھتی ہے, جب ذرا ان سے تعلق ہو اور ذرا اندر کی بات, پھر معلوم ہوتا ہے کتنے اندر سے پریشان ہوتے ہیں. یہاں خود جیسے آزاد ول ہے, یہ زیادہ تر مالدار لوگ رہتے ہیں, لیکن صبح کو جو لوگ کام پر جاتے ہیں, اگر آپ وہاں ایگزٹ پوائنٹ پر کھڑے ہو تو آپ دیکھو گے کہ کوئی ایک آدمی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں ہے, اور وہ پورا دن کام کرتے. آپ بہت کمایا پیسے, واپس آتے 5 بجے پھر وہاں کھڑے ہو, آپ دیکھو گے کہ کسی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں. اور یہی یہ ٹھوتری میں چلے جاؤں اور وہاں دیکھو دن بھر ہنس رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں اور خوش ہے, ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں لیکن خوش ہے. تو یہ سب ظاہری دھوکہ ہے, آدمی کو بھی اس دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے. اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے الغنا غنا النفس, اور کیسے ماشاءاللہ کمال بھی ہے امام بخاری کا اور کرامت بھی ہے امام بخاری کا کہ انہوں نے کیسے اس کو ثابت کیا یہ آیت سے. بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ, یہ غیر مسلم خصوصاً ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت شروع کی, بلکہ ہر ایک کو مخاطب ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلمان, کہ ہم نے ان کو بہت مال اور بنین دیا, اولاد دی, یعنی چیزیں سامان راحت بہت ان کو دیا. تو کیا تم سمجھتے ہو, انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات, اور یہ لوگ اس بھلائی میں خیرات میں اس میں جاتے ہیں. تو یعنی یہ دھوکہ میں نہ پڑو مال اور بنون سے, کہ جس سے آدمی کے پاس زیادہ مال اور بنون ہے تو یہ تعلق ہے الغنا غنا النفس, کہ ظاہری چیزوں سے سامان راحت کو راحت مت سمجھو, ظاہری چیزوں کو غنا مت سمجھو. غنا دل میں ہے. ایک آدمی مثلا کروڑ پتی ہے, وہ ریٹائر بھی ہو گیا, سب ان کے بچے دکان سنبھالتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی دکان کو جاتا ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں, اور وہ دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے, اور ایسے آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا آدمی کروڑ پتی لیکن کپڑے اس کے جیسے کہ ایک غریب آدمی کے, اور سب گاہکوں کو کہتا ہے چلو اندر چلو خریدو آؤ, تو یہ آدمی ابھی بھکاری ہے, یہ کیا مالدار ہے. اور ایک آدمی اس کے پاس کافی ہو کھانے کے لیے, نہ بھی ہو لیکن مطمئن تقدیر پر وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کوئی یعنی خوشامد لوگوں کی خوشامد نہیں کرتا, آؤ خریدو وغیرہ, تو یہ ہے آدمی جو مالدار ہے. مسجد میں مثلا بیٹھا ہوا ہے, گھر پہ اطمینان سے بیٹھا, یہ ہے آدمی جو مالدار ہے. تو یہ شروع کی آیت ہے. پھر باقی آیتیں مومنین کے صفات کو امام یہ قرآن شریف نے بیان کیا, اور اس میں بعضی چیزیں خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ, خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے, وقلوبهم وجیلۃ کہ ہمیں معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں, یعنی ان میں تکبر نہیں پیدا ہوتا اللہ کے راستے میں. جو یہ ہے جو آدمی جس کو اللہ نے دیا اور دل سے مالدار ہو, مالدار آدمی خرچ کرتا ہے, وہ آتا ہے کہ جو آدمی مالدار ہوتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو وہ آدمی مالدار ہے, اور جو آدمی مالدار ہوتا ہے ڈرتا ہے خرچ کرنے سے کہ میرے پاس ملین ہے, اگر میں نے ایک رین بھی دیا تو میں پھر ملین نہیں رہوں گا اور میرے پیسے کم ہو جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے ان کے پیشانی پر فقر لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ یہی سوچتے کہ اگر میں نے تھوڑا سا بھی پیسے کہیں خرچ کیا میں غریب ہو جاؤں گا, تو وہ خرچ نہیں کرتے, بلکہ واجب حقوق زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں ادا کرتے. تو یہ آدمی مالدار نہیں. لیکن جو آدمی جو اس کے پاس ہو, یہاں آزاد ول میں ایک آدمی ابھی رہتے, پہلے ڈربن میں رہتے تھے, تو لوگ کچھ چندہ کے لیے گئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کو, تو انہوں نے کہا وہ مغرب کے بعد گئے کہ عائشہ کے بعد پھر آنا میرے پاس. تو وہ زمانہ بہت پرانے زمانہ, کیلکولیٹر بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی, تو وہ جا کے کیلکولیٹر بیچ آیا, اور عشاء کے بعد جو پیسے ان کو ملا وہ ان کو دے دیا. یہ اللہ کے راستے میں مسجد مدرسہ میں جس چیز کے لیے وہ لوگ چندہ کر رہے تھے. تو یہ مالدار آدمی ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن وہ اللہ پر بھروسہ. تو وہ ہے جو جس کو اللہ کا خزانہ مل جائے تو وہ کیسے مالدار ہے, اور جو اپنے خزانے پر وہ نظر رکھتا ہے جتنا بھی ہو یہ غریب آدمی ہے, کیونکہ اس کا خزانہ اللہ کے خزانے کے سامنے کیا ہے, ہیچ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو آدمی کو جیب کو نہیں دیکھنا چاہے, غیب کو دیکھنا چاہے. اور جو آدمی ایسا کرتا ہے جو اپنے جیب کو نہیں دیکھتا, اپنے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ کے یہاں جو خزانہ ہے اس کو دیکھتا ہے, یہ ہے غنی, یہ ہے مالدار آدمی. اور جو آدمی اپنے پیسوں کو دیکھتا ہے یہ آدمی فقیر ہے, جتنا بھی اس کے پاس ہو لیکن یہ آدمی فقیر ہے. تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں. پھر آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کا مسئلہ کو بیان کیا. قال ابن عیینہ لم یعملوها لابد ان یعملوها, کہ انہوں نے ابھی وہ کام نہیں کیے جو ان کے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں, آئندہ جا کے یہ نیک بنیں گے, یہ بد بنیں گے, گنہگار بنیں گے, آئندہ جا کے شراب پیئیں گے, زنا کریں گے, چوری کریں گے, ابھی تو یہ کچھ نہیں کرے لیکن ان کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ضرور وہ کر کے رہیں گے. آگے چل کے یہ اپنے حالات کو بدلیں گے, یہ ابھی شرابی کبابی ہے, یہ نئے پرہیزگار بنیں گے, ضرور وہ چیزیں ہوگی. تو تقدیر کا مسئلہ, تقدیر کا مسئلہ اس کے تفصیل کے ساتھ آپ کتاب الایمان میں بھی پڑھو گے اور کتابوں میں بھی پڑھو گے. مختصراً یہاں کہ تقدیر جو ہے وہ علم الہی ہے, اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی نہیں ہے کہ آپ زنا کرے, آپ شراب پیے اور اللہ نے لکھ دیا, آپ کو کوئی چارہ نہیں, آپ مجبور ہو, آپ مجبور نہیں ہے کہ آپ وہ کام کرے. یہ ایسا اس کی مثال ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ کل جو ہے تمہیں جوہانسبرگ جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے, اور یہ بتا دیا. پھر باپ نے ماں کو بتایا, میں نے تو اس کو کہا کہ کل جوہانسبرگ جانا اور یہ کام کرنا, لیکن تم دیکھو گے یہ پریٹوریا جائے گا, وہاں اس کی منگنی ہوئی ہے, اس کی جو ہونے والی بیوی, تو یہ وہاں جائے گا اور یہ کام وہاں کرے گا یا وہاں سے ہو کے آئے گا. تو یہ باپ جانتا ہے اپنے بیٹا کو یہ کیسا ہے, باپ نے اس کو حکم دیا جوہانسبرگ, لیکن باپ کو معلوم ہے یہ ایسا ہے, یہ تو کل پریٹوریا ہی جائے گا, اور آبا کل آیا اور یہ پریٹوریا ہی گیا. تو باپ کا کوئی قصور اس میں نہیں, جو اس نے نافرمانی کی اور غلط کیا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ کام ایمان لے آؤ, نماز پڑھو, اللہ کی اطاعت فرما برداری کرو وغیرہ, لیکن اللہ کو معلوم یہ میرا بندہ ہے. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى, اللہ خوب جانتا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, اللہ تمہارے سب پوری حالت جانتے جب تم ابھی اجنۃ تھے تمہاری ماں کے پیٹ میں, اس وقت کو اللہ معلوم تھا میرا حکم تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے, نماز پڑھے, لیکن میں جانتا ہوں یہ کیا کام کرے گا. تو اللہ نے لکھ دیا. تو یہ اللہ کے لکھ دینے سے حکم تو اللہ تھا, اور اللہ تعالی نے آپ کو اختیار بھی دیا, حکم بھی دے دیا اور اختیار بھی دیا کہ آپ نیک کام کر سکتے ہو یا برے کام. آپ کے اندر اللہ نے طاقت رکھی, آنکھیں دی, آپ اچھی چیزوں علماء بزرگوں کو دیکھ سکتے ہو, مسجدوں کو دیکھ سکتے ہو, قرآن کو دیکھ سکتے ہو, اور وہی آنکھ آپ غلط دوسری عورتوں کو دیکھ سکتے ہو, حرام چیزوں کو دیکھ سکتے ہو. یہ آپ کو اختیار ہے, آپ جو جہاں پر, اور اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کیا کرو گے, تو اللہ نے لکھ دیا. تو یہ ہے تقدیر. دوسرے ایک سوال اس پر یہ پیدا ہوتا ہے, غلط سوال لیکن ذہن میں لوگوں میں آتا ہے, جب اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے روکا کیوں ہے؟ جب اللہ کو معلوم تھا یہ آدمی قتل کرے گا, یہ آدمی فساد کرے گا, شراب پیے گا, اور اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے, اگر اللہ تعالی زبردستی یہ کرے تو کوئی امتحان بھی نہیں ہوا. جیسے کہ امتحان میں استاد ممتحن آپ کے پاس آئے اور زبردستی آپ سے صحیح جوابات لکھوائے, تو یہ کوئی امتحان نہیں, آپ کی کیا کامیابی اس میں. تو اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے پورا اختیار دیا. اب تمہارے اختیار پر اگر زبردستی ہو تو وہ کوئی امتحان نہیں ہوا، اور جنت کا مستحق آدمی کیا بنا پھر جب زبردستی اللہ تعالی نے، اور پھر یہ پورا جو ہے دنیا کی زندگی گزارنے کا اور اختیار کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا شراب پیو، یا غلط کام کرو، یہ اختیار نہ ہو اور سب کچھ زبردستی اللہ نے نیکی پر ڈال دیا، تو کیا کوئی اس میں فائدہ بھی نہیں، کوئی اس میں مقصد بھی نہیں. تو یہ ہے کہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. تو آئندہ چل کر جو تم کرو، تو تقدیر کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جو اس کو ملا اس پر وہ خوش رہے، قناعت کرے. تو یہ ہے تعلق باپ سے، کہ تقدیر کا مسئلہ کہ زنا جو ہے، آدمی جو غریب سے غریب ہو لیکن اللہ نے میرے تقدیر میں یہ لکھا. اس میں دو اور بھی چیزیں ہیں، مثلا روزی کا مسئلہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا لیکن انسان نے روزی کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں لیا. اللہ تعالی نے مقدر کر دیا کہ جتنے تمہارے جس کی روزی جتنی ہوگی، روزی بقدر مقدر، اور ہدایت جو ہے بقدر مشقت، آدمی محنت کرے. لیکن جو اپنے ذمے تھا وہ ہم فکر نہیں کرتے ہدایت کی کوشش، اور جو ہمارے ذمے نہیں تھا اللہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو اللہ نے وہ لکھ دیا ہے. لیکن اس آدمی اللہ کے جو ذمہ داری ہے آدمی اس میں فکر کرتا ہے، اور جو اپنی ذمہ داری ہے اس میں آدمی فکر نہیں کرتا ہے. تو تقدیر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے جو آدمی اس پر قناعت کرے یہ ہے مالدار آدمی، اور جو اس میں کوشش کرتا رہتا ہے اور جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا ہدایت حاصل کرنے کا، تزکیہ حاصل کرنے کا، اور اللہ کے اوامر کے پابند بنے، وہ اس کو فکر نہیں کرتا. تو جو آدمی مطمئن رہتا ہے جو اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے، شاعر عارف باللہ شاعر کہتا ہے مطمئن بیٹھے ہیں یا رب کہ تو حکیم بھی ہے حاکم بھی ہے. کہ ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ اللہ حکیم بھی ہے، اللہ کے سب کام حکمت سے، اور اللہ حاکم بھی ہے، جو اللہ چاہے اللہ کرتا ہے، تو ہمیں کیوں فکر؟ اللہ نے مقدر کیا تو ہم مطمئن. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام تشریف لے آتے، مدد پیش کرتے، پوچھتے کہ اللہ کو میرے حالت معلوم ہے؟ ہاں معلوم. تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں. اللہ جب جانتا ہے تو یہ ہے زنا، کہ آدمی اتنا مطمئن بیٹھے. تو اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خود بخود آدمی کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، آدمی کو محنت کر کے زنا کو پیدا کرنا چاہے، زنا نفس. ہم کیا کوشش کرتے؟ غنا دنیا، دنیا کے مالداری، تونگری، مال، پیسے، دکان، مکان، اس کے ہم فکر کرتے، اور دل سے مطمئن ہونا اس کی فکر نہیں کرتے. تو یہ امام بخاری فرما رہے، اور یہ ایسی بات ہے، مسلم غیر مسلم کیا، آج ہم مولوی بھی سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی پھر اپنے دل کی کیفیت کو نہیں دیکھتے. ہم بھی دنیاوی چیزیں، باہر کے جتنے ہمیں کیسے ڈالر، کتنے ڈالرز ملیں گے، کتنے یوروز ملیں گے، کتنے پاؤنڈز ملیں گے، کتنے رینز ملیں گے، باہر کی چیز کی ہم فکر کرتے، حالانکہ آدمی کو اپنے اندر کی چیز یعنی دل سے آدمی مطمئن رہے. تو شروع کی آیت کے بھی پوری مناسبت باپ سے اور آخری آیت کے بھی پوری مناسبت باپ سے. تو دیکھو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے کمال ذہانت اور کیسے کرامت اللہ تعالی نے عطا فرمائے. روایت جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ لے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اب یہ مختصر تقریر کے بعد یہ پوری حدیث آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی. الغنا لیس الغنا عن کثرت العرض، مالداری تونگری جو ہے بہت زیادہ چیزوں کے ہونے سے نہیں، پیسے ہونے سے اور چیزیں ہونے سے، اس سے تونگری نہیں، ولیکن الغنا غنا نفس، اور مالداری جو ہے وہ آدمی دل سے وہ مطمئن ہو، وہ ہے آدمی جو مالدار ہے. اور جو آدمی اور بھی چاہتا ہے, مثلا آپ کے پاس آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, آپ خوش ہے اس پر الحمدللہ, اور مقصد میں آپ لگ گئے, یہ آدمی کامیاب ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو جتنا اس کے پاس ابھی اور بھی وہ چاہتا ہے, گھر بھی لکھتا ہے مجھے اور پیسے بھیجو, مجھے یہ بھیجو, مجھے وہ بھیجو, اس کے پاس کافی ہے لیکن اور بھی مانگتا ہے, یہ آدمی مالدار نہیں. ایسے ہی آپ سمجھو کہ آدمی کے پاس ایک بیوی ہے وہ کافی ہے اس کے لیے, اور جو ہر وقت دوسری بیوی کو بھی سوچتا ہے وہ بھی آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے, ہر وقت پریشان, خود بھی پریشان ہوتا ہے, خود اپنی بیوی کو بھی پریشان کرتا ہے. لیکن جو آدمی مطمئن ہے اپنی ایک بیوی پر, وہ بھی کتنا خوش, بیوی بھی کتنے خوش, وہ دل سے وہ بھی خوش ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آدمی, ابھی تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا, ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی, جب آپ کی شادی ہوگی اور پھر کچھ دن تک بھی آپ کو مسئلہ نہیں, جب آپ ان سے تھک جاؤ گے پھر آپ دوسری عورت کو سے پھر سوچو گے, اس وقت تو لابد یہ عمل ہوا کہ وہ بعض چیزیں جو آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے ابھی آپ کو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں, بعد میں وہ سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ ہے کہ آدمی جو ایک بیوی پر بھی قناعت کرے خوش, تو وہ اس کے تمام اوقات, توانائی اور طاقت اور قوت وہ دین میں پر لگا سکتا ہے. اگر عالم ہو تو اس کے تمام چیزیں دین پر لگے گی, اور اگر غیر عالم ہو تو عبادت کرتا رہے گا اللہ تعالی کی, تو یہ جو اس پر قناعت کرتا ہے. جی
باب فضل الفقر. وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي لانه انه قال رضي الله عنه وعن اجمعين مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا, فقال رجل من اشراف الناس هذا, والله حري ان خطب ان يمدح وان شفع ان شفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا, فقال يا رسول الله هذا رجل من كفراء المسلمين, هذا حدث إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملك الأرض مثل هذا. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا السفيان وقال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل رضي الله عنه وعن أجمعين قال عدنا خبابا رضي الله عنه فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله, فوقع أجرنا على الله, فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا, منهم سعد بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة, فإذا غطينا رأسه بدت دجلاه, وإذا غطينا دجليه بدا رأسه, فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإدخار, ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدرها. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء, واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب معاف وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أجمعين قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على خوار حتى مات, وما أكل خبزا منقطا حتى مات. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنه أجمعين قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رأسي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رأس لي, فأكلت منه حتى طال علي فكلته فثنيا.
اب یہ مناسبت اوپر کے باب اور اس باب سے کہ وہاں الغنا غنا النفس, اب اس کے بعد جو ہے آدمی مطمئن رہے کہ جو اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے, وہ مطمئن ہے. اس کے بعد دو شکلیں ہو سکتی, یا تو وہ غنی ہو یا تو وہ فقیر ہو. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور عامۃ العلماء نے فقر کو ترجیح دی غنا پر. غنا جو مالداری ہے جائز حلال طریقے سے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. حضرت عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ کتنے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کتنے مالدار تھے، اور اسلام کے احکامات زکوٰۃ اسی مالدار ہی پر فرض ہوتا ہے. اگر سب اگر اسلام کا حکم ہوتا کہ سب فقیر ہو تو زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں ہوتا. حج کا فریضہ بھی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وہ بھی جو استطاعت رکھتا ہے. تو مالدار ہونا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ مالدار ہونا کوئی حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، بلکہ محبوب اور محمود بھی ہے. لیکن دنیا دار ہونا حرام ہے، مال کا ہونا حرام نہیں ہے، مال کی محبت حرام ہے. دنیا آدمی کے پاس ہو یہ حرام نہیں، دنیا کی محبت حرام ہے. اور دوسرے طرف فقر و فاقہ ہے، غریبی، یہ بھی محمود چیز ہے. اور عام متن جو آدمی فقیر ہوتا ہے وہ زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہے، حدیث شریف میں آتا یکاد الفقر کے فقر جو ہے وہ آدمی کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے. آدمی کے پاس اگر ایک آدمی وہ گنہگار آدمی تھا، اللہ نے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو انہوں نے کہا انت یہ اللہ، تو اللہ ہے، وانا انا اور میں ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس دنیا ہے، میں موت بھی ہوں، موت میرے پاس، ہم اور تم، ہم دونوں، تم بھی ہو اپنی جگہ پر، میں بھی ہوں اپنی جگہ پر. تو اللہ نے اس کو مصائب میں مبتلا کر، یہ تکلیف وہ تکلیف، بہت تکلیف اس کو دی. پھر اللہ نے جیسے آدمی دو لوگوں پھر تکلیف میں آتے ہیں، اللہ نے پوچھا میں کون ہوں، تو کون ہے، تو انہوں نے پھر کہا انت وانا انا. آدمی نہیں سمجھ رہا کہ حالات جو آتے ہیں اس کو اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف انابت اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو، اس کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ نے ایک اور تکلیف اس کو دی، بھوک کی، ایسے بھوک لگی اس کو. پھر اللہ نے پوچھا اب میں کون ہوں اور تم کون ہو، تو انہوں نے کہا انت وانا عبدک الضعیف. اب جو اس کو سمجھ میں بات آئی کہ اللہ کون ہے، تو فقر کے حالت میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور عام متن مالداری میں آدمی گناہ کی طرف، ظلم کی طرف، نافرمانی کی طرف متوجہ، یہ عام، یہ نہیں کہ سب، بہت سے ایسے مالدار ہیں ماشاءاللہ جو کوئی گناہ نہیں. وہ بادشاہ تھے، ان کا انتقال پر انہوں نے وصیت لکھی تھی اور وہ وصیت پڑھی گئی کہ ایک بہت بڑے بزرگ بادشاہ کے شیخ جو ہے ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میری جنازہ کی نماز وہ آدمی پڑھائیں جن کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، جن کی چار رکعت اثر سے پہلے کبھی قضا نہیں ہوئی، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ کا کام، عورتوں کے ساتھ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. اب کون آگے بڑھے، کبھی تہجد نہیں قضا ہوئی، کبھی عصر کی چار رکعت قضا نہیں ہوئی وغیرہ. تو پھر وہ بادشاہ زمانہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میرے شیخ نے آج میری راز کو فاش کر دی، لوگوں پر ظاہر کر دی. تو بادشاہ ایسے ہوتے تھے. تو یہ ہے کہ آدمی بعض مالدار ایسے ہوتے جو یعنی بہت سے دوسرے لوگ سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے. لیکن عام متن یہ ہے کہ جن کے پاس پیسے ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ پیسے خرچ جگہوں پر خرچ، عام متن. اور عام متن فقیر آدمی اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. پاکستان میں خاص دیکھا کہ جب تک لوگ غریب ہوتے ہیں نماز مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی عورتیں پردہ کا اہتمام کرتی ہیں، جہاں کچھ پیسے ہاتھ میں آئے پھر مسجد کو چھوڑ دی، پھر وہ برقع بھی اڑ جاتا ہے اور پھر وہ اور قسم کی زندگی گزارتے. یہ عام متن، تو اس کو یعنی یہ عام حکم ہے، یہ نہیں کہ خاص. بعض فقیر بھی جو ہے ان میں بھی تکبر، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے بہت برا ہی وہ آدمی جو فقیر ہو کے پھر تکبر کرتا ہے. تو بعض فقیر بھی ایسے ہوتے، ورنہ عام متن مالدار لوگ وہ تکبر کرتے ہیں، لیکن بعض فقیر بھی اور بعض مالدار ایسے ہیں کہ ان میں عاجزی، انکساری، ان میں انابت اللہ وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ عام حکم ہے کہ زیادہ تر جو ہے فضل الفقر، فقر کی فضیلت ہے مالداری پر، حدیث شریف میں آتا ہے مال، اور قیامت کے دن حلال میں حساب ہوگا، حلال میں حساب ہوگا اور حرام میں عذاب ہوگا. جس کے پاس زیادہ حلال ہو تو ان کو حساب میں، وہ فقیر لوگ 500 برس پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کا حساب کتاب بہت مختصر، ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، کچھ بھی حساب نہیں. اور مالدار لوگ جو حلال ہے، جو حرام وہ تو اس پہ عذاب ہے، اور جو حلال تھا اس میں حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، اور ان کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. تو کتنے ان کو وہاں بھی تکلیف، لیکن قربان جائے، جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمی کا وہ بتایا کہ مالدار کے غریب لوگ وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے مالدار سے 500 سال پہلے. تو مالدار لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ ہم پھر کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمی کی فضیلت بتائی، انہوں نے شروع کر لی. تو غریب لوگ نے کہا کہ اب وہ بھی آگے بڑھ بڑھ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور یہ جو مالدار ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جس کو ہمارے شیخ نے بہت پیارے انداز میں بیان کیا، یہ دعا جو ہے خصوصاً مالدار لوگ کو زیادہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ حساب یسیرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہے حساب یسیرا، فرمایا کہ جو اپنے نامہ اعمال پیش ہوگا اللہ فرمائے چلو جاؤ یہ حساب یسیرا، اور من نقشہ وہ ان کی کتاب اگر کھول کے دیکھی جائے فقط وہ ان پر عذاب آئے گا. تو وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ کون آدمی ایسا عمل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل 100% صحیح ہو؟ تو جس کا تو حساب یسیرا، اور اس کی تعبیر ہمارے شیخ فرماتے تھے جیسے یہاں کسٹمز میں آدمی ایئرپورٹ سے نکلتا ہے اور گرین لائٹس میں سے چلا جائے، کوئی سوال جواب کچھ نہیں، چلو تم جاؤ، تو قیامت کے دن وہاں گرین لائٹ میں سے جائے گا، اور جو ریڈ لائٹ میں گیا اور وہ سامان کھولا گیا تو قیامت کے دن وہ پھنسا، وہ پریشان، وہ تو پھر کامیاب، وہ تو بہت مشکل ہوگا اس کے لیے. اور جو گرین لائٹ، ہاں دنیا میں یہ بھی ہے، بعضی جگہ گرین لائٹ میں بھی روکتے ہیں کہ ادھر آؤ، پھر سامان کھولتے دیکھتے، وہاں جس کو فرشتے کہیں گے کہ تم گرین لائٹ میں سے جاؤ وہاں کوئی نہیں روکے گا، تم چلے جاؤ کوئی سوال نہیں. تو یہ مطلب ہوا اس دعا کا، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، کہ گرین لائٹ میں سے چلے جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں. تو یہ ہے کہ آدمی فقر، اگر مالداری اللہ نے مقدر میں لکھی تو یہ دعا کا بہت اہتمام کرے، اعمال کی حفاظت بھی کرے سب، اور یہ دعا کا بہت اہتمام بھی کرے. اور اگر فقیر غریب بنایا تو تواضع اور اللہ کی طرف انعامت، آدمی کو زیادہ دعا کی توفیق ہوتی ہے، اس کو یہ چیز کی ضرورت، وہ چیز کی ضرورت، ہر وقت اس کو وہ اللہ کی طرف دعا متوجہ ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھنے کے بعد، فقیر آدمی وہ دعا مانگے گا 1000 رین کا، 5000 رین کا مجھے ضرورت ہے، اور مالدار بھی اس ضرورت مند ہوتا ہے، وہ تو ملین مانگے گا، وہ اس کے لیے 1000 رین کا اور 5000 رین کافی نہیں، مالدار آدمی اس کو ضرورت پڑتی 1 ملین کی، 2 ملین کی، تو وہ دعا، ہر آدمی اللہ کا بہرحال محتاج ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ فقر اس کی فضیلت ہے، یعنی وہی جو آپ کی مقدر میں ہے اس پر راضی رہو، قناعت کرو اس پر. تو یہ، اور یہ دیکھو اس میں بہت سیکھنے کی بات ہے اس روایت میں، کہ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے انہ قال مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک آدمی وہاں سے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں تشریف فرماتے، اور یہاں یہ، اور یہ صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے ساتھ ساتھی ہو جو آپ کے معتقد ہو، جیسے کہ خانقاہ کی شکل ہوتی ہے، شیخ ہے اور ان کی مریدین ہے، اور یہ شکل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شیخ تھے اور صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدین تھے تشریف فرما تھے. ایک آدمی وہاں وہ مجلس سے گزرے, فقال لرجل عنده, ایک آدمی سے جالس, ایک آدمی صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ما رأیک فی ھذا, تیرے اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے, تو کیا خیال کرتا ہے, کیا سمجھتا ہے اس آدمی کو. فقال الرجل من اشراف الناس, یہ تو اشراف الناس میں سے ہے, یعنی شریف لوگوں جن کا بہت اعتبار کیا, مالدار لوگوں جن کی بڑی عزت کی جاتی ہے, لوگ ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. هذا والله حري, یہ آدمی ایسا لائق ہے, ایسا آدمی ہے, اس کی صفات, اس کی ذات ایسی ہے. ان خطب ایون کہا, جہاں یہ پروپوزل دے, خطبہ دے نکاح کا, تو وہ لوگ قبول کریں گے, ان کو وہاں شادی کرا دیں گے. یہ بڑے لوگوں میں سے ہے, لوگ تشویش میں نہیں پڑیں گے, زیادہ سوال جواب بھی نہیں کریں گے. وَإِن شَفَعَ يُشَفَّعَ, اگر کسی کی سفارش کرے, شفاعت کرے, تو فوراً ان کی بات مانی جائے گی. قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یہ ہے کہ ایک آدمی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مضمون کو بیان کی صورت میں بھی بیان کر سکتے, لیکن اس صورت میں زیادہ نشین ہوتا ہے, ذہن نشین ہوتا ہے, آدمی زیادہ اس سے سبق لیتا ہے جب لوگوں کو استعمال کیا. مثلا میں اس وقت ایسے ہی تقریر کر رہا ہوں, آپ لوگ سن رہے, بعضی لوگ کچھ اور بھی خیال کر رہے ہوں گے, بعضی لوگ کوئی توجہ بھی نہیں کرتے ہوں گے, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں یہ ایک آدمی جو ہے ان کے بارے میں, آپ لوگ تو سب ذہن پورا متوجہ ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے, پھر ایک اور آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے, وہ صحابی سے, تو لوگ کے ذہن بھی زیادہ, اور یہ قصہ پوری زندگی یاد رہتا ہے. تو مر رجل, دوسرا ایک آدمی وہاں سے گزرا, فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما رأیک فی ھذا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا رجل من فقراء المسلمین, ارے یہ بیچارے مسلمانوں میں سے, ھذا حری, یہ ایسے لائق ہے, ایسے اس کی ذات ہے, ان خطب اللہ ینکح, یہ کہیں خطبہ دے, پروپوز دے شادی کا, تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں قبول کریں گے, بیچارہ غریب, اس کا کوئی اعتبار نہیں. وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ, اگر یہ کسی کے لیے سفارش کریں گے تو وہ ان کی سفارش قبول نہیں کریں گے. وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ, کچھ بات کہے کوئی ان کی بات سنیں گے بھی, مشورہ میں یہ بات کہے, یہ کون ہے, یہ تو یہ کیا جانتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں جانتا, بیکار قسم کے آدمی, اس کی رائے بھی بیکار ہے, یہ کچھ نہیں. اور ہمارے آپس میں بھی یہ بات ہوتی ہے, بعضے لوگ جو کچھ کہتے سب سنتے, ہاں ہاں سنو ان کی بات, اور کچھ اور تو لوگ توجہ بھی نہیں کرتے, یہ بیکار آدمی, یہ کیا ذہن میں یہ ہوتا ہے, یہ کیا جانتا ہے, یہ کچھ نہیں جانتا, اس کی بات کہاں سنی جائے, تو ایسے ہوتا ہے. تو یہ آدمی جو اس قسم کا تھا, فقال, دیکھو, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا, یہ جو غریب جس کا کوئی اعتبار بظاہر تمہارے دلوں میں نہیں, یہ تو پوری دنیا بھری ہوئی ہو پہلے قسم کے لوگوں میں سے, یہ ایک آدمی ان سب سے زیادہ افضل ہے. تو یہ ہے کہ ظاہر کو مت دیکھو, آدمی فقر غریب ہو تو اس کو حقیر مت سمجھو, فقر کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا یہ بہت ہی یعنی دماغ کی کمزوری ہے, بے وقوفی ہے, نادانی اور نالائقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ تقوی کے اعتبار سے دیکھو, مالدار ہو یا غریب ہو جو بھی ہو, مطلب ایک مطلب یہ ہے کہ فقر کی فضیلت ہے, دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب فقر کی فضیلت ہے, اور دوسرا یہ کہ فقر کی وجہ سے کسی کو حقیر مت سمجھو, اور مالداری کی وجہ سے کسی کو بہت اونچا مت سمجھو. یہ دیکھو ان کے اندر صفات کتنے ہیں, کیا ان میں علم کتنا ہے, ان میں اخلاق کتنا ہے, تقویٰ کتنا ہے, توکل کتنا ہے, یہ چیزیں دیکھو. مال کے اعتبار سے اگر آپ کسی کو ترجیح دو اور کسی کو گراؤ تو فرعون کو آپ کو سب سے زیادہ, حامان کو, اور یہ کافر لوگوں کو آپ کے, جیسے آج کیا ہے, یہی ہے کہ دنیا والوں کے, اور پھر اس کے بعد دنیا کی تعلیم کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا والوں کو بہت اونچے نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے مولوی کچھ نہیں، حافظ کیا ہے، حافظ کچھ بھی نہیں، یہ نماز پانچ وقت کی پابندی سے وقت سے پہلے آتا ہے، کوئی اعتبار نہیں. ہاں جو ڈاکٹر ہو یہ بڑا آدمی ہے، انجینئر ہو یہ بڑا آدمی، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو یہ بڑا آدمی ہے، یہ اس کو وہ سب تمام چیزیں اس حدیث میں آ جاتی ہیں کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن جس میں تقوی ہو، جس میں توکل ہو، جس میں اللہ کی طرف انابت ہو، اس کی قیمت ہے حقیقت میں، اگرچہ دنیا اس کو نہ سمجھے لیکن حقیقت میں. اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کر دو. ایک استاد نے ان کے طلبہ سے بتایا کہ ایک مسئلہ، ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث، دنیا وما فیہا سے افضل. تو طالب علم بھی ایسے تھے، آج تو طلبہ بھی استاد کی بات پر یقین نہیں کرتے، سوچتے ہمارے دماغ میں بات آئے گی تو ہم مانیں گے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دماغ کو ہم نے وہ استاد بنا ہوا، رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو وہ تو طالب تھے، استاد کی بات 100% انہوں نے مانی کہ ایک مسئلہ، ایک آیت، ایک حدیث، دنیا وما فیہا سے زیادہ افضل. تو وہ ایک دن ان کی چپل ٹوٹی تو وہ موچی شو میکر کے پاس لے گئے بنانے کو، تو موچی نے کہا کہ کیا کتنے پیسے مجھے دے گا؟ کہا کہ میں ایک آیت سکھاؤں گا، ایک مسئلہ، ایک دنیا وما فیہا. تو موچی نے ایک چپل لے کے اس کے منہ پہ پھینکی کہ میں ایک آیت سے کیا کروں گا، ایک مسئلہ سے کیا کروں گا. تو طالب علم بہت پریشان ہوا کہ ایک آیت، ایک حدیث، اس کا دل کا یقین تھا دنیا وما فیہا سے افضل، لیکن یہاں میں نئی جھوٹی کیا، نئی چپل، پرانی چپل بنانے کے لیے بھی کافی نہیں. تو پھر وہ استاد کے پاس آئے، وہ سچا تھا، استاد کو پوچھا اب اشکال پیدا ہوا، تم نے بتایا کہ ایک آیت دنیا وما فیہا سے افضل، یہاں تو میری چپل بھی نہیں بن رہی ایک آیت سے. تو استاد سمجھ گئے بات. تو ایک بہت قیمتی ہیرا ڈائمنڈ لیا اور ایک ذمہ دار آدمی کے ساتھ پھر موچی کے پاس بھیجا اور کہا کہ میری چپل بناؤ، اگر وہ پوچھے کیا دو گے تو کہا یہ پتھر دوں گا. ایسے کیا، پھر اس نے چپل پھینکی اس کے منہ، میں پتھر سے کیا کروں، کچھ بھی نہیں، مجھے تو پانچ روپیے، پانچ رین چاہے، دس رین چاہے، جتنا اس کا مجھے تو وہ چاہے، یہ ایک پتھر سے میں کیا کروں. پھر اسی آدمی کے ساتھ، وہی پتھر کے ساتھ ہیرا وہ سنار کے پاس بھیجا، جویلر کے پاس. اس کے پاس جو اس نے دیکھا تو اس کا اس کی قیمت تو کوئی ادا سوائے بادشاہ اسی کے پاس اتنے پیسے کے اس کی اس کے پیسے ادا کر سکتے ہیں. تو پھر بتایا کہ دیکھو وہ موچی کو قیمت معلوم نہیں ہے اور یہ جو سنار ہے وہ قیمت جانتے ہیں. ایسے ہی دنیا والے ایک مسئلہ کی قیمت، اور بلکہ آج ہم مولوی ہو کے بھی، مسلمان ہو کے بھی، ہمیں بھی اس کی ہم پانچ رین کی قیمت ہے ہماری دل میں، اور ایک آیت کی، ایک مسئلہ کی قیمت ہماری دل میں نہیں تو دوسروں کے دلوں میں کیا، ہم بیان بھی کرتے ہیں لیکن ہماری دل میں وہ یقین ہے تو نہ ان کے دلوں میں یقین آتا ہے کہ ایک مسئلہ کی قیمت، ایک اللہ کا کہنا، اللہ لفظ، اللہ نام ہے، اللہ کا پہلا علیف، پوری دنیا وما فیہا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. لیکن وہ یقین ہمارے اندر بھی نہیں. ہم بھی جب انٹرویو کے جاتے کے لیے جاتے تو ہم بھی پیسوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر بھی پیسوں کی قیمت ہے تو ہم بھی پیسوں کی بات کرتے ہیں. ہمیں بھی اس قسم کی گاڑی چاہیے اور اس قسم کی بیوی چاہیے، دنیا کی سب چیزیں، دنیا دین سے ہمارا بھی کوئی خاص لگاؤ اور تعلق نہیں. تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو. تو یہ جو ظاہر میں لوگ جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آج ہم میں بھی وہ بیماری، اس کو یہ صرف پڑھنے کے لیے اور کہ ہمارا سبق پورا ہو گیا اور ہم نے پڑھ لیا، اس کے لیے نہیں، بلکہ دل کا یقین بنے، اس کے آدمی کو محنت کرنی چاہیے کہ ایک مسئلہ دنیا وما فیہا سے زیادہ افضل. ایک مرتبہ ایک آدمی، ایک نواب صاحب جو بادشاہ جیسے ہوتا تھا، انہوں نے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کی دعوت کی، اپنے گھر بلایا، تشریف وہ لینے کو آئے. جب لینے کو آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آج لوگ مولوی کی، حافظ کی قدر نہیں کرتے، ان کی قیمت نہیں جانتے. تو اس وقت حضرت خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. उनके जहां उनके महल में उनकी जगह पर जब पहुंचे तो एक नया नौकर था मुलाजिम, तो वो ये जो मालदार आदमी था नवाब साहब, वो नौकर ने बहुत वैसे बुरी तरह से गुस्ताखाना तरीके से उनसे बातचीत वगैरह की। तो हजरत जी ने उनसे फरमाया, ये तुम्हारा नौकर है और ये तुम्हारे साथ ऐसी बात करता है, अदब से बात नहीं करता, इसे बुरी तरह से। तो उन्होंने कहा, ये अभी नया है, ये मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। तो हजरत जी ने पूछा इनको, आपको जवाब मिल गया? वो अक्लमंद आदमी थे कि वो कहा, अब मुझे बात समझिए, वो लोग जानते नहीं कि मौलवी की कीमत, वो फिर कदर नहीं करते, और जो जानते ने एक हाफिज कुरान की कीमत किया है वो लोग कदर नहीं करते, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल और जो लोग जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कदर करते हैं। तो आप फिक्र न करें, लेकिन अफसोस है कि हम खुद अपने इनकी भी कदर नहीं करते। हमारी जुबान कैसी चलती है, बेहुदा बातें हमारी जुबान पर, आलिम खुद होके और हम हाफिज होके हम कैसी बातें करते हैं, तो कि हम खुद भी इस इल्म का कदर नहीं करते तो दूसरों से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग इस इल्म की कदर करें। आदमी खुद पहले इस इल्म की कदर करे। तो ये है कि ये जो आदमी जिन इन चीजों को जानता है, तो दुनिया भर के लोग जो दुनिया से यानी माल डॉलर दुनिया की चीजें हो, एक ऐसे आदमी उन सब पर हावी और भारी है। आगे की रिवायत में हजरत قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا رضي الله تعالى عنه وانهم کہ ہم نے زیارت کی عیادت کے حضرت خباب بیمار تھے آخری ان کی زندگی تھی اور ان کی عیادت کے لیے ہم گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے فقال هاجرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی یہ معنی حقیقتا نہیں ہجرت میں صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور کوئی صحابہ ساتھ میں لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہم نے بھی ہجرت کی تو ہم سب نے بھی ہجرت کی اور یہ بڑی قربانی تھی بہت بڑی قربانی آدمی اس کو ذرا سوچے آپ لوگ بھی نے ہجرت کی آپ یہاں مدرسہ میں آئے لیکن واپسی کی تاریخ ٹکٹ بھی بک ہو گئے لیکن انہوں نے ایسے ہجرت کی کہ واپسی کی کوئی بات ہی نہیں اور جو حالات آئے ہجرت کی مدینہ شریف میں بیمار ہوئے موسم ان کو موافق نہیں آیا لیکن سب برداشت کیا یہ ہے ہجرت بہت بڑا عمل ہے بہت بڑی قربانی تھی نورید وجہ اللہ اور ہمارے ایک ہی نیت تھی کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو وجہ اللہ فوق اجرنا اللہ اور جو اخلاص کے ساتھ اتنا بڑا عمل کرے ہجرت جیسا مکان چھوڑا اہل و عیال کو چھوڑا دکانیں چھوڑی آمدنیاں چھوڑی اور ایک دوسرے ملک میں جا رہے جہاں پتہ نہیں کیا ہوگا کتنی بڑی تو اللہ پر ہمارا اجر یعنی بہت بڑا اس کا اجر ہے فمنا من مضى لم ياخذ من اجره شيئا اور ہم میں سے ایسے بھی ہوئے کہ ہم دنیا ہماری زندگی گزری اور یہ جو ہم نے قربانی کی ہم نے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا دنیا سے یعنی دنیا کا کوئی فائدہ نہ مکان بنایا جیسے کہ آدمی امام بنتا ہے اور پھر جو ہے پڑھاتا ہے پھر آہستہ آہستہ لوگ معتقد ہوتے ہیں لوگ ان کو ہدایا تحفہ پیش کرتے ہیں پھر وہ اپنا مکان بناتا ہے گاڑی خریدتا ہے لیکن بعض ایسے ہیں اور بعض مولوی بھی ایسے پوری زندگی گزارتے نہ مکان خریدا نہ کوئی گاڑی بھی خریدی ایسے ہی بہت ہی غربت میں انہوں نے پوری زندگی گزاری اور بعضوں نے ایسے کہ دنیا کی چیزیں ان کے پاس آئی دنیا ان کو نصیب ہوا تو ہم ایسے بعضوں میں سے کہ گزرے پوری زندگی گزرے اور دنیا سے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا دنیا کا کوئی بدلہ نہیں لیا منہم مصعب ابن عمیر ان میں سے ایک مصعب ابن عمیر اور یہ کہ جب جوان تھے مکہ شریف میں وہ گلیمر بوائے تھے مسجد مکہ شریف کے کوئی بھی نیا کپڑا آئے سے ان کے باپ پہلے ان کے لیے خریدتے تھے اور کیسے انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا اور ان کی موت کیسے آئے جیسے آگے پڑھیں گے نمرہ
ایک چادر جو نہ ان کے کفن کے لیے کافی بھی تھے، کتنی قربانی جو انہوں نے، یعنی دنیا کا کچھ بھی نہیں لیا. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم غریب ہوتے ہیں، اللہ نے مولوی بنایا، پھر ہم نے دنیا کو اس کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں. ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ پھر اپنا بناتا ہے مولوی، اپنا سب مقام بناتا ہے اور اپنا ایک سٹیٹس بناتا ہے، اور پھر وہ مولوی اگر دوسرا مولوی آیا اس شہر میں تو بہت خفا ہوتا ہے، میری مملکت میں، میری حکومت میں یہ کون دوسرا بادشاہ آیا، اور طرح طرح سے وہ منصوبے کرتا ہے دوسرے مولوی کو نکالنے کا. تو یہ ہے کہ ایک وہ قسم کا مولوی ہوتا ہے، اور ایک یہ قسم کہ کچھ بھی نہیں لیتا دنیا سے، اپنی سادگی سے اپنی دنیا گزاری اس نے کچھ نہیں لیا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیسے ان کی قربانی. قتل یوم احد وترک نمرۃ، احد کے دین وہ شہید کیا گیا، اور ایک ہی چادر ان کے، اتنے مالدار تھے، مالدار، لیکن دین آیا تو سب دنیا چھوڑ دی، اور ہم غریب، اور دین آیا تو مالدار ہوئے، دین کی بدولت ہم نے مالداری اختیار کی. فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، سر کو چھپایا، پاؤ ظاہر ہوئے. وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسَهُ، اور پاؤ کو چھپایا تو سر ظاہر، چھوٹی چادر اور کچھ نہیں. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نُغَطِّي رَأْسَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے ان کے سر کو چھپاؤ. رجلیہ من الاذخر، اور ان کے پاؤ، اذخر درخت جو ہے اس کے پتے، لیوز، وہ ان کے پاؤ پر ڈال. اتنا جو مالدار آدمی تھا، آج ان کی موت اس حالت میں آ رہی، انہوں نے اتنی قربانی دی. آگے پھر حدیث بیان فرماتے ہیں، وَمِنَّا مَنْ أَيَّنْ عَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَحْدُو بَهَا، کہ ہمارا پھل اوگا اور ہم نے اس سے کھایا، یعنی اسلام کی برکت سے ہمیں دنیا ملی، اور پھر ہمارا مکان بھی اچھا بنا، کپڑے بھی اچھے بنے، کھانا بھی اچھا بنا. اس طریقے سے جیسے کہ ازواج مطہرات جب فتوحات ہوئے تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے کچھ الاونس ذرا بڑھا دی جائے تاکہ ہماری زندگی سہولت سے. وہ پورا قصہ اللہ نے اختیار دیا کہ آپ ہمارے نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سادگی سے وہی پرانا طریقہ پر رہو، اور اگر آپ کو دنیا چاہے تو چلو دنیا دیتے ہیں، لیکن پھر ہمارے نبی کی نکاح سے ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں. ایک نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. بہرحال مطلب یہ کہ دین کی بدولت دنیا بھی آتی ہے، پھر آدمی اس وقت بہت سنبھل کے رہے، آسان نہیں ہے. بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے، آدمی چاہتا ہے کہ ذرا آسانی سے زندگی گزرے، ذرا پیسے آئے، میرے بچے بھی خوش ہو، میری بیوی بھی خوش ہو. لیکن جو اللہ والے ہوتے اور اللہ سے تعلق، وہ وہی سادگی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. آگے کی روایت میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، روایت کرتے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اطلعت فی الجنہ، کہ میں نے اٹھا بصیر اٹھا کے جنت میں دیکھا. معراج کا موقع کئی بار آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسمانی طور پر یقیناً ایک بار وہ ہے، اور اہل سنت کا پورا عقیدہ ہے کہ جسمانی طور پر رات کے کچھ حصے میں اللہ نے پورا سیر کرایا اور پورا معراج نصیب فرمایا. اس کے علاوہ جاگتے ہوئے بھی اور خواب میں بھی کئی بار معراج ہوا، تو یہ ایک ان میں سے ایک وقت کا موقع ہے. کہ فرائیت اکثر اہلہا الفقراء، تو میں نے دیکھا کہ اکثر جنت والے فقیر لوگ ہیں. وہیں مناسبت ترجمۃ الباب سے فضل الفقر کے، فقر کی فضیلت. واطلعت فی النار فرائیت اکثر اہلہا النساء، اور جہنم کو میں نے دیکھا تو اکثر میں نے اس میں دیکھا کہ عورتیں ہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مشکل، یہ مطلب یہ نہیں کہ عورتیں سب جہنمی ہیں نعوذ باللہ، اور آپ پھر لٹھارنا شروع کر دیں کہ عورتوں کو اپنے بیانوں میں کہ بڑی گنہگار ہے، اور یہ سب مردوں کو جہنم، ایک ایک عورت چار چار مرد کو جہنم میں لے جائے گی، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. ایک تو یہ ہے کہ اکثر دنیا میں اس وقت بھی دیکھا جائے تو عورتیں ہی زیادہ ہیں دنیا میں، تو زیادہ ہے پھر تو زیادہ جب یہاں زیادہ ہے تو جہنم میں بھی زیادہ ہوگی. دوسرا یہ کہ عورت زیادہ کمزور ہوتی ہے, اللہ نے اس کو کمزور بنایا. یہ فیشن کے پیچھے دنیا کے پیچھے بہت آسانی سے چلتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد محنت کرے, کوشش کرے اپنے عورتوں پر, بیوی پر, اپنی لڑکیوں پر کہ دین ان کے اندر آئے. یہ اس کی محنت ہونی چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی بھی وہ اہل نار میں سے ہو جائے. آدمی کو اس کی فکر ہونی چاہیے اور ان پر محنت کرنی چاہیے, ان کی تعلیم, ان کی تربیت. یہ صرف نہیں کہ ان کے ساتھ وہ کھانا پکائے اور آپ کے تمام دنیا کی چیزیں آپ کو دے اور آپ کو لذت پہنچائے اور آپ ان کی دین کی کوئی فکر نہ کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ان کی فکر کرنی چاہیے. اس روایت کو ایوب و عوف نے بھی بیان کی. وقال السخر و حماد ابن نجیر انہوں نے بھی روایت کی. ان ابی رجا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے, یعنی دوسری سندوں سے بھی یہ روایت آئی ہے. اور جو اس حدیث میں ایک فقراء کی فضیلت, فقر کی فضیلت بھی ہے, اور دوسرے طرف ساتھ میں کہ عورتوں کا بھی بہت زیادہ ان کی تعلیم تربیت کا خیال کرو. یعنی پہلے جو ہے وہ اکثر جو ہے صرف مرد جو ہے وہ پڑھتا تھا, وہاں لڑکیوں کے لیے کوئی انتظام نہیں. آج اللہ کی مہربانی سے بہت دارالعلوم ہے لڑکیوں. یہ مسئلہ بہت نازک بھی ہے کیونکہ لڑکیوں کو ایک جگہ جمع ہونا وغیرہ فتنہ سے خالی نہیں ہے. تو نازک بھی بہت ہے لیکن ضروری بھی بہت ہے. اس کو پوری فکر کر کے اور بہت سنبھل کے اس کو بھی, ایک عورت بنی تو ایک پوری جنریشن بن جاتی ہے, پوری نسل کی زندگیاں بن جاتی. ایک عورت بنتی ہے وہ اپنے شوہر کو نیک بناتی ہے, اپنے اولادوں کو نیک بناتی ہے, اور ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی اور رسول تھے, اللہ کی طرف سے وہ تو عالم وہ اللہ تعالی نے مقدر کیا, لیکن دنیا کے دار الاسباب کے اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا سہارا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کوئی بھی مرد کامیاب ہوتا ہے وہ بیوی کے برکت سے ہوتا ہے. بیوی ایسی ہوتی ہے پھر وہ مرد کی مدد کرتی ہے, ورنہ وہ پیسوں ہی مانگتی ہے اور وہ فیشن کی چیزیں ہی مانگتے. تو خاص کر مولوی کو بہت سوچ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے جب شادی کرے کہ صحیح عورت ملے, تو وہی بچوں کی ماں بنتی ہے اور بچوں کا وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے اور ماں کا اثر بچوں پر زیادہ ہوتا ہے. تو اگر عورت صحیح ہو تو بچے بھی بنتے ہیں. عورت پھر باپ کی بھی, باپ جو ہے پوری دنیا کو چلا سکتا ہے, بادشاہ بنتا ہے, پریزیڈنٹ, وزیر اعظم بنتا ہے, لیکن گھر میں بیوی اس کو کنٹرول کرتی ہے. اور بچی جو ہے وہ بھی باپ کو, بچی جو ہے وہ سرہانا ہو جاتا ہے اور سرہان اور وہ اصرار کرتی ہے تو باپ بیٹی کی بات سنتا ہے. تو یہ ہے کہ آدمی عورت کے بھی زیادہ اس میں اشارہ ہے کہ عورتوں کی بھی فکر کرو تاکہ وہ اہل نار میں سے نہ ہو. اور یا کیا ہے کہ سورہ تحریم میں کہ وقودها الناس والحجارہ, اس سے پہلے قو انفسکم واہلیکم نارا, کہ وہ آگ سے بچاؤ, وہ آگ تو یہاں نہیں ہے, مطلب کہ ان اعمال سے بچاؤ جو وہ آگ میں لے جانے والے ہیں. تو عورتوں کا بھی بہت خیال ہونا چاہیے. مولوی ایسے بھی ہوتا ہے کہ باہر بہت کام کرتا ہے, مدار العلوم اور پڑھانا اور وغیرہ, لیکن بیوی کی طرف وہ غافل ہوتا ہے, گھر میں ان کی تربیت تعلیم کا خیال نہیں کرتا ہے. وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے, ہم دین کا کام بھی بہت کرتے ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, خانقاہ کا کام, دار العلوم کا کام, اور گھر والوں کا خیال نہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا بھی خیال کرے اور ان کی بھی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرے. آگے کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کبھی نہیں کھایا. اس میں شرح حدیث نے لکھا ہے, یعنی اس زمانے میں بھی میز ہوتے تھے, اور وہ میز جو ہے ایک یہ جو ہمارا بہت اونچا ہوتا ہے, اور ایک وہ ایک بالشت کا ذرا زمین سے اونچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس پر کھانا نہیں کھایا. اور یہ جو تنعم اور ترفع والے ہوتے ہیں دنیا والے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تو وہ ایسے بیٹھتے ہیں. اور آج کل کی کرسیاں بھی جو میز کے ساتھ ہوتی ہے اس کے دونوں سائڈز کے بھی ہوتے ہیں, اور آدمی بڑا متکبر جیسا پیچھے بھی سہارا دے کے اور پھر کھانا کھاتے میز پر, تو یہ بالکل نامناسب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے ایک غلام کی طرح, سلیف کی طرح سے. تو ایسے یعنی جتنا زیادہ توازو ہو کھانے میں یہ زیادہ مطلوب ہے. اور یہ بھی خیال کرے کہ یہ جو ایسا ہمارا زمانہ, آپ لوگ کا بھی ایسا موقع آتا ہے آپ کی دعوت کہیں ہوتی ہے اور انہوں نے سب میز پر رکھا اور آپ کو آپ جاتے ہو اب میز پر ایک ہی آپ دیکھو میزبان کو اور مہمانوں کو, اگر ایسے سب قبول کرتے تو اسی وقت نیچے رکھوا دو. ہم ہمارے حضرت شیخ کے ساتھ ملاوی میں تھے اور انہوں نے کھانے کے لیے کہا کھانا تیار ہے, تو جب ہم وہاں پہنچے تو ایک ہی چادر تھی نیچے بیٹھنے کا, لیکن اسی چادر پر بیٹھنا بھی اسی چادر پر کھانا بھی, یعنی کوئی دسترخوان نہیں. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہ درست کراؤ, اور حضرت پھر کمرے میں تشریف لے گئے, پھر دسترخوان لکھوایا پلیز دسترخوان پر رکھے, پھر حضرت آئے پھر کہا ہاں اب ٹھیک ہے. ری یونین میں ایک جگہ وہ کھانے کے لیے سب تیار رکھا ہوا تھا اور جو سائڈ پر بلینکٹ رکھتے ہیں تاکہ ذرا نرم ہو اور آدمی کو تکلیف نہ ہو بیٹھنے میں, تو وہ دسترخوان سے ذرا اونچا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے خود وہ بلینکٹ کمبل اٹھانی شروع کی. تو میں نے کہا حضرت اب ہو گیا اب چھوڑ اب آگے پھر مسئلہ بیان. کہا نہیں مجھے چھوڑو جو مجھے کرنا ہے وہ میں کروں گا, اور نیچے زمین پر حضرت بیٹھے لیکن دسترخوان سے زیادہ اتنا بھی اونچا نہیں. اب وہ کمبل کتنی زیادہ وہ اونچی ہو گئی دسترخوان سے اس کو برداشت نہیں کیا. ایک مرتبہ ہم مولانا یونس پٹیل کے یہاں حضرت کھانا کھا رہے تھے تناول فرما رہے تھے, کارپٹ بھی گرین کالے اور دسترخوان بھی گرین کالا, اور مجھے بھی معلوم نہیں تھا. تو ہاتھ ڈھولانے کے لیے میں آگے بڑھا اور میرا پاؤں دسترخوان پر ہو گیا, تو حضرت کو جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور فرمایا کہ جس پر پیر نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس پر پیر کیسے رکھ سکتے ہیں. تو اتنا احترام ہونا چاہیے یہ دسترخوان کا اور اس کو سنت کے طریقے پر. تو اگر کبھی رکھ دیا تو ان کو اس وقت سمجھاؤ دیکھو موقع کیسا ہو, اگر ہو سکے اسی وقت نیچے کرواؤ. اگر ایسا نہ ہو سکے مثلا آدھا گھنٹہ باقی ہے اور مسجد نماز پھر شروع ہوگی بیان ہوگا اس کے بعد, اب ایسا موقع نہیں تو پھر اچھی طرح ان کو سمجھاؤ. ابھی جو ہم گئے تو ایک جگہ پر انہوں نے اوپر رکھا پھر ہم نے سمجھایا دوسری مرتبہ نیچے رکھ دیا, تو ایسے ان کو سمجھاؤ تاکہ لوگ سمجھے. یہ ایک بات, یہ بھی نہیں کہ آپ اتنی سختی کرو, اور دوسری بات بھی نہیں کہ آپ بالکل ڈھیلے ہو جاؤ اور بس اب آپ بھی اوپر بیٹھے یہ لوگ جانتے نہیں اور آپ اوپر ہی بیٹھتے رہے نہیں, اور اتنی بھی تکلیف اور جیسے کہ وہ لوگ پھر تنگ آ جائے. یہ مولوی کی دعوت نہ کرے تو اچھا ہے, یہ لوگ آئے یہ ایک تو ہمارا کھانا کھاتے ہیں اور پھر جا کے وہاں پھر ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں, اور اکثر مولوی پھر دعا تک بھی نہیں دیتے, اور لوگ امید اور دعا دینے کے حکم ہے ہمیں کہ ہم ان کو دعا بھی دیں. تو بہرحال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے دنیا جے والوں جیسے کھانا نہیں کھایا. وما اکل خبزا مرققا حتی مات, وہی مضمون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی جو بہت یعنی شاہی جیسے قسم کا کھانا ہو شمار ہوتا تھا, یعنی دنیا کے ترقع دنیا کا تنعم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی نہ پڑے کسی اعتبار سے. یہ ہے کہ خلاصہ کلام کا میز ہو یا جیسے قسم کا سادگی ہونی چاہیے, جتنا ہو سکے سادگی اختیار کرے, اور اپنے گھر پہ بھی سادگی, اور لوگوں کے یہاں بعض مولوی کھانے کا اتنی تعریف کرتے کہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ بہتر کرنا چاہیے, لیکن ان کو سمجھانا چاہیے آپ لوگ سادگی اختیار کرو, سادگی میں برکت ہے, سادگی میں ہر اعتبار سے فائدہ ہے بدن کو وغیرہ, تو سادگی کی تعلیم دینی چاہیے. آگے کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما فی رفی من شیء یأکلہ ذو کبد, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور نہیں تھا میرے پینٹری میں جس کو ہم آج کہیں گے جس میں کھانا کچھ رکھتے ہیں, اتنا بھی کہ ذو قبط اس کو کھائے گا, یعنی کوئی انسان اس کو کھا سکے اتنا بھی کھانا نہیں تھا. الا شطر و شعیر, ہاں جو کا تھوڑا سا حصہ تھا, کچھ جو بھالی وہ تھا. فی رفن لی, ایک ٹاک میں. اور پرانے مکانات ایسے ہوتے تھے کہ دیوار کے اندر دیوار ہی میں وہ کچھ اینٹیں نہیں ہوتی تھی, تاک شیلف بنا ہوا ہوتا ہے, نہیں کہ لکڑی کے ساتھ بنا کے رکھے جیسے یہ شیلف ہے, وہ نہیں بلکہ دیوار ہی کے اندر ایک شیلف, اس کو رفی کہتے. وہ دیوار کے اندر ہی ایک تاک. حتی طال علیہ, یہاں تک کہ بہت دن گزرے اور میں اس سے کھاتی رہو. فکلتہ, میں نے اس کا وزن کیا. ففنیا, پھر وہ ختم ہو گیا. اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کیلو طعامکم یبارک لکم, کہ تمہارے کھانوں کا وزن کیا کرو اس میں تمہیں برکت دی جائے گی. دوسری روایت ہے کہ حساب مت لگاؤ اپنے کھانے میں, کھاتے رہو اس میں برکت. تو یہ دو الگ الگ موقع کے لیے, آپ جا کے خریدو تو وہاں وزن برابر کرو, وہاں مت کہو کہ ویسے اٹکل سے دے دو, نہیں وہاں برابر وزن کرو. اور جب آپ خرچ کرو تو پھر بغیر حساب کے دیتے رہو اور کھاتے رہو. یہ نہیں کہ روزانہ آپ بیوی کو کہو کہ آتا روزانہ وہی کرنا, اتنا استعمال کرنا. اور یہ میں نے 10 کلو وہ فلاور منگایا, وہ ایک مہینہ تک چلنا چاہے اور آپ وہی نہیں, لیتے رہو اور استعمال کرتے رہو اس میں برکت. لیکن آپ جب خریدو تو وہاں برابر وزن کرو, تاکہ یعنی تعاملو کل کیا ہے کہ آپس میں معاملہ کرو, معاملہ کا معاملہ میں جیسے کہ اجانی. اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہدیہ وغیرہ تو بھائی بھائی جیسے معاملہ کرو. تو وہی حدیث وہاں کے لیے جب آپ خریدو وغیرہ, اور یہ حدیث یہاں کے لیے جب گھر میں استعمال کرے تو اس میں اللہ تعالی برکت دیتا ہے. تو یہ سب جو ہے فقر کی فضیلت میں یہ سب روایتیں آئی, اس کی بڑی فضیلت آئے حدیث شریف میں. اور یہ زیادہ اونچا درجہ ہے. آگے کا باب جو ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی, عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے آپ زندگی گزارتے تھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.